بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جاوے، یہ را گین اور میم کا لفظ مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا محاورتی معنی کرتے ہیں ذلیل ہونے کے، کہ اس وہ آدمی ذلیل ہو جاوے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جاوے. تین مرتبہ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو جاوے. پوچھا گیا کہ کون ہے اللہ کے رسول، یعنی ظاہر بات ہے کہ تین مرتبہ جب اس قدر سخت جملہ ارشاد فرمایا تو سننے والوں کو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کس کے لیے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا. اسی لیے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت پر پاوے، دونوں کے دونوں کو، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کے دونوں کو، پھر وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوئے. اب دیکھیے یہاں دونوں، یعنی ابا اما، یا صرف ابا یا صرف اما، یہ تینوں شکل موجود ہے. مطلب کہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاوے، ان کی خدمت کرے، ان کو راحت پہنچاوے، ان کی اطاعت کرے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاوے. ایک آدمی کو اتنی بڑی سعادت ملی کہ بوڑھے ماں باپ ہے اور جو ہے وہ ان کو راحت پہنچا سکتا تھا، خدمت کر سکتا تھا، ان کی اطاعت کر سکتا تھا، پھر بھی اس سنہرے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ جنت میں جاگنے کے اعمال نہیں کر سکا، تو یہ آدمی بڑا محروم القسمت آدمی ہے کہ والدین کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. جی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. دیکھو یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باپ شریک بہن ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کے والد ہیں، لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے. حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان اور حضرت اسماء کی والدہ قیلہ بنت عبد العزہ یا قتیلہ بنت عبد العزہ، یہ ایمان نہیں لائی تھی اس وقت. تو حضرت اسماء تو ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی اور ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اسی لیے وہ مکہ ہی میں رہ گئی. ایک وقت گزرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی کہ بیٹی کی جا کر کے میں ملاقات کروں، یا یہ کہ محتاجی، فقر اور غریبی نے قیلہ کو پریشان کیا، تو سوچا کہ جاؤں مدینہ بیٹی کے پاس اور جا کر کے جو ہے کچھ مدد مجھے مل جاوے. تو یہ قیلہ حضرت اسماء کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی اہلیہ جو ایمان نہیں لائی، وہ باقاعدہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی اور آنے کا مقصد یا تو اپنی بیٹی کی ملاقات، یا یہ کہ جو ہے فقر کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے آئی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے جذبے سے آئی تھی، उसको इस्लाम के बारे में दिलचस्पी हुई तो सोचा कि चलो मदीना जाऊं, हिजरत करूं और इस्लाम कबूल कर लूं। और बाज़ हज़रात ने यह भी कहा कि वो इस्लाम से एराज करते हुए आई थी, यानी इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में नहीं थी, बस ऐसे ही वो आ गई मदीने मुनव्वरा। वही मुशरिका, वो शिर्क करने वाली थी, ईमान नहीं लाई थी उस वक्त कुरैश के अहद के जमाने में, यानी सुलह हुदैबिया के बाद जो अमनो अमान का माहौल था उस जमाने में। क्योंकि जब सुलह हुदैबिया हो गई तो फिर अब ये तय हो गया कि रास्ते अमनो अमान वाले होंगे, लोगों के लिए आने जाने में बड़ी सहूलत हो गई। तो कुरैशियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुदैबिया में मुआहदा हुआ उस दौर में आई और आकर के हज़रत अस्मा से मुलाकात करना चाही। हज़रत अस्मा के साथ जानिबैन से हुस्न सुलूक की बात आई तो हज़रत अस्मा ने अपनी बहन हज़रत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि बहन जरा ये मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ लो कि मेरी अम्मा आई है, मुशरिका है, क्या मैं उसके साथ मुलाकात और सुलूक करूं कि न करूं। तो हज़रत अस्मा ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी अम्मी आई है मेरे पास, वही राग़िबतुन, वो इस्लाम में रगबत रखती है या इस्लाम से एराज रखती है, अफा असीलुहा, क्या मैं इसके साथ सिला रहमी करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी जी ज़रूर उसके साथ सिला रहमी करो। हज़रत अस्मा ने फिर उनका इकराम किया। उसी मौके पर यह आयत नाजिल हुई ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिहिम अन तबर्रूहुम वतुक्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक्सितीन। इसका शान नुज़ूल यही वाकिया है इस आयत का। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि वालिदैन अगरचे काफिर हो तो भी उसका नफका खर्चा मुसलमान बेटे के ऊपर आता है, अगर मोहताज हो तब। और काफिर वालिदैन के साथ भी हुस्न सुलूक करना चाहिए जी।
إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن هم رحم أبوها ببلالها متفق عليه।
हज़रत अम्र इब्न आस रदी अल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकुल है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि फुलाने खानदान वाले वो मेरे कोई खास गहरे दोस्त नहीं हैं। अब फुलाने से क्या मुराद? तो कहते हैं कि रावी ने सराहतन नाम लेना छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सराहतन नाम लिया था लेकिन रावी ने सराहतन नाम लेना छोड़ दिया फितने के खौफ से। तो फिर कहा कौन मुराद था अभी आला अभी फुलान से? तो कहा अबू लहब या अबू सुफियान या हकम इब्ने आस, इसका खानदान मुराद था। गोया खुलासा किया कबीले कुरैश के लोग मुराद थे, कुरैश में भी बनू हाशिम के अफराद मुराद थे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाओं की औलाद मुराद थी, जो ईमान नहीं लाए थे वो, यानी हुजूर के करीबी खानदान के वो लोग जो ईमान नहीं लाए वो है। खानदानी रिश्ता उनसे निहायत करीबी खानदानी रिश्ता, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए वो हैं इन आल अबी फुलान से मुराद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुलाने खानदान वाले वो मेरे दोस्त नहीं हैं। क्या मतलब? इनसे मेरा खानदानी रिश्ता है, खानदानी नसबी ताल्लुक है, لیکن کوئی گہری دوستی اور گہرے تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے ولی تو اللہ ہے اور ایمان والے نیک بندے میرے ولی ہے. اب ایمان والوں میں تمام کے تمام ایمان والے شامل ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صالح المؤمنین سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا حضرت جبرائیل، اللہ حضرت جبرائیل اور ایمان والے نیک. وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِيمٌ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میری رشتہ داری ہے. اَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، لہذا میں تر چیزوں سے ان کو تر کرتا رہتا ہوں. رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں تر چیزوں کے ذریعے ان کو تر کرتا رہتا ہوں. یہ ہے ایک عربی زبان کا ایک محاورہ، مطلب یہ ہے کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، استعمال کی چیزیں، مختلف تحفے ہدیے میں بھیجتا رہتا ہوں، اور تحفے ہدیے بھیجنا صرف خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے، ورنہ گہری دوستی اور تعلق تو میری ایمان والوں کے ساتھ. عرب لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی تر چیز جو ہوتی ہے وہ متصل ہوتی ہے اور سوکھی چیز منفصل ہوا کرتی ہے. اب دیکھو کھجوریں بھی تر ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ملی ہوگی، سوکھی ہوگی تو الگ الگ ہوگی. تو کہا کہ میں ان کے لیے تر چیزیں بھیجتا ہوں، یعنی رشتہ داری کا اتصال اور جوڑ تحفے تحائف کے ذریعے کرتا رہتا ہوں. اور معلوم ہوا اس سے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. مالی تعاون، ہدیہ، بیماری کے موقع کے اوپر کچھ خیر خبر، ہر طرح کی، یہ سب کرتے رہنا چاہیے. جی.
وعن المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عرض الهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإطاعة المال متفق عليه.
اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو آگ لگی ہو پانی ڈالو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے تر چیز یہ ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گی، اسی لیے میں کچھ ان کو دے دیا کرتا ہوں. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی نافرمانی حلال ہے، یہ مطلب نہیں. ماں کی نافرمانی حرام ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ماں بیچاری کمزور، اسی لیے اولاد اس کے حقوق کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہی برتتی ہے، اور باپ جو ہے ذرا اس کے ڈنڈے کے زور سے بھی لوگ ان کی اکرام کر لیتے ہیں. ماں بیچاری کمزور ہے اسی لیے لوگ اس کی طرف دھیان دیتے نہیں ہیں، اسی لیے یہ فرمایا کہ ماں کی نافرمانی حرام ہے. نمبر دو، ماں کا حق زیادہ اور مضبوط ہے اور حق ماں کا غالب ہے، اسی لیے ماں کا تذکرہ کیا اور ضمناً باپ کو شامل کر دیا گیا. نمبر تین، ماں کا دل بہت نرم ہوا کرتا ہے. اگر ماں کی ذرہ برابر بھی تم بے ادبی گستاخی کرو گے تو وہ دل پر لے لے گی اور بہت الجھن میں رہے گی، اسی لیے ماں کا تذکرہ ہوا کہ بھائی ماں کو تکلیف مت پہنچانا، وہ بہت جلدی اثر قبول کر لیتی ہے، بہت جلدی الجھن میں پڑ جاتی ہے، اسی لیے ماں کی خصوصیت سے نافرمانی مت کرنا، ورنہ ماں اور باپ دونوں کے دونوں مراد ہے روایت میں کہ ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے. نمبر دو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا، زندہ دفن کر دینے سے منع کیا. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ پیٹ میں حمل میں روح پڑ جاوے، اس کے بعد اسقاط کروا دیوے بلا وجہ، یعنی کوئی جو ہے نہایت خطرناک جسمانی وجہ نہیں تھی، اس کے باوجود اسقاط کرا دیا، حرام ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں. خطرناک صورت حال میں روح آنے سے پہلے صفائی کرانے کی اجازت لکھی ہوئی ہے، لیکن روح آ جانے کے بعد، بچہ زندہ ہو جانے کے بعد اگر اسقاط کروایا تو یہ بھی حرام ہے. وَمَنَعَ وَحَاتِ، بکھیلی اور گدا گیری اختیار کرنے سے. ایک ترجمہ بکھیلی اور گدا گیری، یعنی سائل فقیر بن کے زندگی گزارنا. نمبر دو، دوسرا ترجمہ، روکنا اور محروم کرنے سے منع فرمایا. روکنا اور منع محروم کرنے سے منع فرمایا. تو منع کے معنی ایک بکھیلی، چونکہ بکھیل آدمی کسی کو کچھ دیتا نہیں، رک جاتا ہے. دوسرا معنی کسی چیز دینے سے رک جانا، کوئی مانگے تو کہتے نہیں نہیں میں نہیں دینے کا. اور ہاتی، یہ آتی کے معنی کے اندر ہے، اعتا سے، الاتاؤ الاعتاؤ، یعنی لوگوں سے سوال کرتے رہنا. تو لوگوں سے سوال بھی نہیں کرنے کا، فقیر نہیں بن جانے کا، مانگنی نہیں بن جانے کا. اور اس کے اندر ایک مراد یہ ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہو اپنے ذمے میں، حقوق واجبہ، چاہے مال کے اندر ہو یا کسی اور چیز کے اندر، تو وہ حقوق واجبہ کو ادا کرنے سے رک جانا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مالی حقوق واجبہ ہو یا غیر مالی حقوق ہو، جو بھی حقوق ذمے میں ہو اس کو ادا کرو، کوئی بھی حق ادا کرنے سے رکو مت، ہر طرح کے حقوق کو ادا کرو. تو ہر طرح کا حق ادا کرنا چاہیے، بکھیلی نہیں کرنی چاہیے، اور فقیری، سوال کرنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. فقیری کا مطلب سوال کرنے کی عادت. اور مکروہ فرمایا، ناپسند فرمایا تمہارے لیے قیل اور قال کو. قیل قال یعنی جس سوال سے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس سوال سے دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے سوالات کرنے سے بھی منع فرمایا. جس سوال سے نہ دینی فائدہ، جس سوال سے نہ دنیاوی فائدہ، دونوں طرح کا سوال کرنے سے منع فرمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیلو کال سے مراد یہ ہے کہ جب محفل لگا کے بیٹھتے ہیں تو بعضوں کی عادت ہوا کرتی ہے فضول بات کرنے کی، تو اس طرح فضول باتیں مجلس میں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تیسرا مطلب ہے غلط کہانیاں. چوتھا مطلب ہے حد سے آگے بڑھ کر زیادہ کلام کرنا. بعض لوگ بول 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 کرتے ہی رہتے ہیں، بول کے ہوتے ہیں، تو ایسی عادت سے منع فرمایا. چونکہ کثرت سے بول 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 کرنے سے دل سخت بن جاتا ہے آدمی کا. وکثرت السؤالی، اور سؤال کی کثرت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سوال کی کثرت کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، لوگوں کے حالات کے بارے میں پوچھ پرچھ کرتے رہنا، سوال کرتے رہنا، ان کے یہاں کیا ہوا، فلانے کو کیا ہوا, اس کی سائیکل میں ہوا کم تھی اس کا کیا ہوا, فلانے کی اسکوٹر کے اندر پنچر ہوا تھا اس کا کیا ہوا, فلانے کے یہاں دو چار آدمی آتے ہوئے نظر آئے کیوں آئے, فلانے کے گھر کے باہر آج تین گاڑیاں کھڑی تھی کیوں کھڑی تھی. بعض لوگوں کا مزاج ہی بنا ہوا تھا پارکی پنچایت. تو ایک مطلب اس روایت کا یہ لیا گیا ہے کہ لوگوں کے احوال کے اندر تفتیش, تجسس, لوگوں کے بارے میں پوچھ 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 کرتے رہنا. نمبر دو, کسی کے علم کا معیار جانچنے کے لیے سوال کرنا کہ ان میں کتنا علم ہے ذرا جانچے تو صحیح. یہ نہیں کہ بھائی اپنی ضرورت کے لیے سوال کر رہا ہے, بلکہ جو ہے اس کے اندر یہ کتنے پانی میں ہے ذرا ہم دیکھیں, اس کا علمی معیار کتنا ہے اس کے لیے اس کو کوئی سوال کرے. نمبر تین, سامنے والے پر اپنی فضیلت علمی, کمال علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا, کہ سوال کے ذریعے سے اس کو ایسا لگے کہ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے, اس لیے سوال کرنا. نمبر چار, سوال کا مطلب ہے جھگڑے کے انداز کے اندر سوال کرنا. بعض لوگ جو ہے نا آتے, ہے ایسا کیوں کیا تم نے, یہ ہے جھگڑے کے انداز کا سوال. تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے اندر حضور کو تکلیف پہنچے ایسے سوالات کرنا. بعض سوالات سے جس کو آپ پوچھ رہے ہو اس کو تکلیف پہنچتی ہے, تو ایسے سوال کرنے سے بھی منع فرمایا. چھٹا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ لوگوں سے مال کا بکثرت سوال مت کرو, لوگوں سے مال مت مانگو. مطلب ہے کہ بغیر ضرورت کم مال یا زیادہ مال لوگوں سے سوال مت کرو. بعضوں کی عادت ہے بس مانگنا, چاہے جو ہے ان کی بینک میں کروڑ روپے کا بیلنس ہوئے, دس لاکھ کا بیلنس ہوئے, لیکن ان کی عادت ہی پڑی ہے لوگوں سے بیٹھ کر کے مانگنا. اسی لیے مانگ مانگ کرنے سے منع فرمایا. اسی لیے ہمارے بعض مفتیان کرام نے یہ فقیر جو باہر سوال کرنے والے ریلوے اسٹیشنوں پر پلیٹ فارم پر بیٹھے ان کو زکات دینے سے منع لکھا ہے احتیاطاً, چونکہ ایسے بہت سے فقیروں کے حالات اخبار میں بھی آئے, لوگوں نے اپنے تجربات سے بھی بتائے کہ وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں, لیکن چونکہ سوال کرنے کی ان کی ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اسی لیے بس وہ زندگی سوال میں گزارتی ہے. تو ابھی اخبار میں بھی ایک قصہ آیا تھا قاہرہ کے اندر, کوئی انکم ٹیکس والے ڈھونڈ رہے تھے کسی عورت کو کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے لاکھ ڈالر تھے, جو ہمارے ہندوستانی کئی کروڑ روپے ہوتے تھے. تو وہ اس کو باقاعدہ تلاش کر رہے تھے, تو دیکھا ڈھونڈے ڈھونڈے تو قاہرہ کے اندر کسی مسجد کے قریب وہ بیٹھی ہوئی مشہور فقیرہ نکلی. وہ یعنی انکم ٹیکس والے حیران رہ گئے جب اس کو ڈھونڈنے نکلے. تو کئی دنوں کے بعد تو اس کا پتہ چلا کہ یہ مسجد کے سامنے جو روزانہ بیٹھنے کا معمول ہے وہ فقیرہ ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ روپے رکھے ہوئے تھے. تو اس کو اپنے گجراتی اخبار میں بھی آئی تھی یہ خبر. تو اس طریقے سے بعض فقیروں کا حال ہوتا ہے. ایسے بہت سے فقیروں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی ٹیکسیاں چلتی ہیں, رکشہ کرایوں پر چلتے ہیں, بہت سونے بلڈنگوں میں انویسٹمنٹ کر رکھا ہے, لیکن بس ایک مزاج بنا ہوا ہے مانگنے کا, تو بس وہ مانگتے رہتے ہیں. اسی لیے ہاں بہت پہلے کی بات ہے, 15-17 سال پہلے کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ, وہ شروع تدریس کے زمانے میں وہاں احمد آباد جانا ہوتا تھا, تو وہاں ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہی ایک مدرسہ ہے. تو وہاں مولانا حبیب صاحب نے مجھے بتلایا کہ پہلے وہاں ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی فقیر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پولیس والے مسلمان ہو تو ہم کو اطلاع دیتے کہ بھئی یہ مسلم فقیر کا انتقال ہو گئی, آپ لے جاؤ تجہیز تکفین کر دینا. تو کہاں ہم پہنچتے تھے اور جا کر کے اس کا سارا مال دیکھتے تھے. تو اس وقت 20-22 سال پہلے کسی فقیر کے جھولوں میں سے 40,000 نکلے, کسی فقیر کے جھولوں میں سے 45,000 نکلے, ایسی بڑی بڑی رکومات نکلتی تھی ان کے جھولوں میں سے. تو اس طریقے سے یہ بڑے مالدار بھی ہوتے بعض مرتبہ، لیکن سوال کی ایک عادت بنی ہے گدا گیری، اس لیے وہ مانگتے رہتے ہیں، تو ایسے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ ادا اتل مالی، اور مال کو ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیا مطلب مال کو ضائع کرنا؟ یعنی نمبر ایک، اسراف کے درجے کے اندر مال کو خرچ کرنا بلا ضرورت، یا ضرورت کے موقع پر زیادہ، ضرورت سے زیادہ اسراف کرنا، کہ بھائی آپ کھانے کے لیے گئے تو مٹن بھونا اور روٹی کے ذریعے کام چل سکتا تھا، لیکن آپ نے جو ہے 8-10 آئٹموں کا آرڈر دے دیا ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف ہو گیا. نمبر دو، بد انتظامی سے مال کو ضائع کرنا. بعض مرتبہ بد نظمی سے مال ضائع ہو جاتا ہے، کہ بھائی ابھی 50 طلبہ ہے تو 50 طلبہ میں 5 کلو چاول میں کام ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے 7-8 کلو چاول بنائے اور بچ جائے اور پھر اس کو نعوذ باللہ پھینک دینا پڑے. بد نظمی سے مال کو ضائع کرنا یہ بھی اس روایت میں شامل ہے. نمبر تین، عمارت کی زیب و زینت. دیکھو اچھی عمارت بناؤ ضروریات کی تکمیل والی، لیکن زیب و زینت یہ بھی اس حدیث میں منع ہے. نمبر چار، ضرورت سے زیادہ پر تکلف کپڑوں کے پیچھے لگے رہنا. ضرورت سے زیادہ پر تکلف کپڑے، بعض لوگ جو ہے ایک جوڑی کپڑے اور میچنگ اور سیٹنگ کے لیے دنوں کے دنوں اور پیسوں کے پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں. فیشن کا زمانہ، اسٹائل کا زمانہ، اور یہی حال ہے اپنی مرغوب غذاؤں کو بتکلف حاصل کرنا. اسی طریقے سے برتن، سونے چاندی کے زیورات، اس طرح کی چیزوں کے اندر ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، گویا کہ مباح امور کے اندر بھی جب اسراف ہوتا ہے اور حد اعتدال سے جب آگے نکل جاتے ہیں تو یہ اضاعت المال میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ظاہراً جائز ہے، لیکن اگر آدمی اسی کے پیچھے پڑا رہے گا تو عبادتوں سے غافل ہوگا، نیک کاموں سے غافل ہوگا، ذکر تلاوت نیکیوں سے غافل ہوگا، قساوت قلبی آ جائے گی. دیکھو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا استعمال ممنوع نہیں ہے، لیکن رات دن آدمی اسی کے چکر میں پڑا رہے گا پھر عبادت کب کرے گا، دین کا کام کب کرے گا، آخرت کب کمائے گا؟ اسی لیے اس طرح مال ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی،
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟
يشتم الرجل، جي
يشتم الرجل والديه. قال نعم، يسب هذا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه، متفق عليه.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیوے. اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیوے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جی جی، آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. کیسے؟ کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیوے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیوے. تم نے کسی کے باپ کو گالی، تیرے باپ کی، تیرے ماں کی، تو وہ جواباً تم کو دیوے، تیرے باپ کی، تیری ماں کی، تو تم سبب بن گئے. اور سبب بننا بھی گناہ ہے، سبب بننا بھی گناہ ہے. اس طریقے سے انسان اپنے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ سامنے والا اس کی ماں کو گالی دے گا. دیکھو اس زمانے کے اندر تو یہ بھی ہے نہیں، ڈائریکٹ باپ کو اور ماں کو گالی دینے والے ننگ موجود ہے دنیا میں، कि जो सीधा माँ बाप को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये तो पुराने जमाने के अंदर लोग जो है अच्छे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शक्ल बतलाई। गोया हुजूर ने फरमाया ये शक्ल भी वालिदैन को गाली देने की है, जैसे कि डायरेक्ट वालिदैन को गाली देना वो भी गाली है, इस तरह सबब बनना भी गाली में शामिल है। चूंकि इस तरफ लोगों का जहन जाता नहीं है, इसीलिए हुजूर ने वो जानिब बतलाई। और सीधा गाली देना तो हर एक को समझ में आता है, इसीलिए वो शक्ल बताने की जरूरत नहीं थी। इससे फुखा ने एक मसला मुस्तंबत किया कि जो चीज फिस्क और मासियत का जरिया बने वो भी गुनाह है। जो चीज फिस्क का जरिया बने, मासियत और गुनाह का जरिया बने, वो भी गुनाह है। जी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा वान्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों में बहुत बड़ी नेकी ये है कि इंसान सिला रहमी करे अपने अब्बा से मोहब्बत करने वालों से उनकी गैर मौजूदगी में। अब्बा का इंतकाल हो गया या अब्बा है मौजूद नहीं, ऐसी हालत में अब्बा के दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक, अब्बा के रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। बाप और माँ के दुनिया से चले जाने के बाद उनके मुतालिकीन दोस्त रिश्तेदार सहेली उनके साथ अच्छा सुलूक करना बहुत बड़ी नेकी है। जी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी ये पसंद करता हो कि उसकी रोजी कुशादा हो जावे और उसकी उम्र दराज हो जावे या उसकी मौत में ताखीर होवे तो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करे। देखो असर का लफ्ज आया, असर किसको कहते हैं, किसी चीज में से बाकी रहने वाला हिस्सा। जैसे कि आपने खुंचा भर बिरयानी खा ली, बीच में थोड़ी सी बाकी बच गई, तो किसी चीज में से बाकी रहने वाला हिस्सा। नंबर दो, आप चलो और आपके कदम के निशान मिट्टी गारे में जमीन पर पड़ जावे, उसको भी असर के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। इस हदीस में रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने के दो बड़े जबरदस्त फायदे बतलाए। पहला फायदा क्या, रोजी में कुशादगी, और दूसरा फायदा ये कि उम्र में बरकत। अब कैसे ऐसा होगा, तो बाज़ लोगों ने इसका मतलब ये बयान किया, नंबर एक, उम्र के अंदर बरकत, यानी कम उम्र में भी आदमी बहुत सारे खैर के, भलाई के, नेकी के काम कर डालेगा। बाज़ मर्तबा 100 साल की उम्र में जो काम नहीं कर सकता वो काम आदमी 30-40 साल की उम्र में कर डालता है। आपने मशहूर हमारे हनफी आलिम हजरत अल्लामा अब्दुल्हई लखनवी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, अहनाफ के बड़े आलिम हैं, समाने माजी करीब के, बहुत कम उम्र उन्होंने पाई लेकिन काम कैसे कर डाले। देखो उन्होंने 30-33 साल की उम्र पाई और उसमें सियाया लिखी और भी नफुल मुफ्ती वसाइल नाम की किताब लिखी। हमारे जामिया डाबेल के बानी हजरत मौलाना अहमद हसन भाम सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह 33 साल की उम्र पाई सिर्फ, और इसने बड़ा जामिया कायम कर दिया। तो इस तरीके से बाज लोगों की उम्र कम लेकिन इतने ज्यादा नेकी और भलाई के वो काम करते हैं कि जो लंबी लंबी उम्र वाले काम कर पाते नहीं है। तो एक मतलब हदीस शरीफ का ये है। नंबर दो, ان کی عمر کی پونجی ضائع نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی عمر بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. نمبر تین, دیر تک ان کا تذکرہ خیر دنیا میں باقی رہتا ہے, یعنی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لمبے زمانے تک لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. بہت اچھا آدمی تھا, رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرنے والا تھا. نمبر چار, مراد ہے نیک صالح اولاد کا پایا جانا, یعنی انسان کو اللہ اس کی برکت سے نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اولاد کو انسان کی دوسری زندگی کہا جاتے کہتے ہیں کہ دوسری ولادت اولاد. بھائی تم مر گئے لیکن تمہاری اولاد ہے, گویا تم زندہ ہو اولاد کی شکل میں. تو کہا جو آدمی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو نیک صالح اولاد کی دولت سے مالا مال کریں گے. نمبر پانچ, جیسے کہ کوئی آدمی ظاہری دنیا میں اپنی تندرستی کا خیال رکھے, اپنی زندگی کی حفاظت کرے, تو عمر اچھی لمبی نصیب ہوتی ہے. ایک آدمی ہے کہ جس کو کچھ پڑی نہیں, جو آیا کھایا جیسی چاہے زندگی گزاری اور بیماریوں میں مبتلا ہوا اور مر گیا, ایک ظاہری سبب. اور ایک آدمی ہے جو بڑی محتاط زندگی گزارتا ہے, تو آدمی کی عمر اچھی خاصی ہوتی ہے. تو جس طریقے سے لمبی عمر کے مختلف ظاہری اسباب ہے, اس طرح صلہ رحمی کرنا یہ بھی حقیقت میں لمبی عمر کا ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو واقعتاً دنیا میں لمبی عمر نصیب ہوتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ جس کی عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں اس کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بہرحال حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اور بعض لوگ تقدیر کی جو دو قسم بیان کرتے ہیں, تقدیر معلق تقدیر مبرم, تو اس اعتبار سے بھی حدیث کا مطلب لیا جائے گا کہ بھائی جو تقدیر معلق ہوگی کہ بھائی صلہ رحمی کرے گا تو لمبی عمر ہوگی 80 سال کی, صلہ رحمی نہیں کرے گا 50 سال میں مر جائے گا. اور یہ ہے تقدیر معلق. لیکن آخری بات تو اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, صلہ رحمی کر کے 80 والی عمر لے گا یا یہ کہ صلہ رحمی نہ کر کے 50 والی عمر لے گا, یہ اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے. لیکن عام مخلوق کے اعتبار سے اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا, پھر جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے, اللہ تعالی تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے. اب اس لفظ کو بھی ذرا سمجھو, اللہ کا فارغ ہونا یعنی کیا؟ پہلی بات, ہمارے عرف کا مفہوم فراغت والا ہرگز مراد نہیں ہے. ہمارے عرف کے اندر تو کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے کسی کام پر مشغول نہیں ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اتنے بجے کہاں تھے, میں نے آپ کو بہت تلاش کیا, جمعہ کو 8:30 بجے اپنے کو کھیلنے کا تھا نا, تم کہاں تھے؟ بھائی میں سبق میں مشغول تھا اس لیے جو ہے میں کھیلنے نہیں آیا تھا. تو یہ ہمارے عرف کا معاملہ ہے کہ بھائی آدمی ایک کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے کام کی طرف دھیان اس کا ہوتا نہیں ہے. باری تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ ایک جملہ منقولہ ہے, سبحان من لا یشغلہ شان من شان, اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کوئی حال کسی حال سے مشغول نہیں کرتی. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ معنی ہم مراد لے سکتے نہیں. یہاں یوں کہنے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا جو کام تھا وہ کام اللہ تعالی نے اپنے مخلوق کو پیدا کر دیا, تو مخلوقات میں صلہ رحمی بھی ہے, صلہ رحمی بھی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے. فقامت الرحیم, تو صلہ رحمی کھڑی ہو گئی, صلہ رحمی کھڑی ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کوئی ذات تھوڑی ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے. تو کیا مطلب کھڑا ہونا؟ یہ ایک تشبیہ ہے, ایک تمثیل ہے کہ صلہ رحمی ایک ذات کی طرح, ایک ہستی کی طرح کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی حفاظت چاہی اللہ سبحانہ وتعالی سے. دیکھو ایک بات دوسری بھی ذہن میں رکھنا, بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اعتبار سے ذات نہیں ہے, مانوی چیز ہے, لیکن آخرت اور خدا کے نظام کے اعتبار سے وہ ذات ہے, ذی جسم ہے. جیسے کہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, جسمانی بدنی, وہ ظاہر میں کوئی ذات نہیں ہے, ذی جسم نہیں ہے, لیکن آخرت کے اندر یہی نیک اعمال حسین سواری کی شکل میں آئیں گے, حسین دوست کی شکل میں نیک اعمال آئیں گے قبر میں اور ملاقات کریں گے. تو آخرت میں یہی چیز, یعنی دنیا میں اعراض, آخرت میں اجسام بن جائیں گے. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کے یہاں صلہ رحمی کا کوئی جسم ہو, کوئی ذات ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو, اگرچہ ہمارے اعتبار سے یہ غیر ذی جسم چیز ہے. تو صلہ رحمی کھڑی ہو گئی اور اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی, اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی. حقوا کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھو حقوا ایزار باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں, یعنی کمر. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس ایزار کو بھی حقوا کہتے ہیں, بعض حضرات کہتے ہیں کہ پتلی کمر کو حقوا کہا جاتا ہے, کہ اس نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا. اب پھر ایک سوال, یہ رحمان کی کمر کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ تو سمجھو کہ مراد ہے اس کی اللہ تعالی کی عظمت. رحمان کی کمر سے مراد ہے اللہ تعالی کی عظمت, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے العظمت ایزاری, تو اس سے عظمت الہیہ کو مراد لیا, گویا کہ رشتے داری اللہ کی عظمت کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک عربوں کا محاورہ استعمال ہوا ہے کہ عرب لوگ کسی آدمی کو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے کمر پر ہاتھ مارتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, ایک غافل ایک چیز کی طرف بالکل نظر ٹک ٹکا کے کھڑا ہے, اب اس کو آپ متوجہ کرنے کے لیے پیچھے سے جا کے کمر پہ مارتے ہیں اس طریقے سے. تو عرب محاورے کے اندر عادت ہے لوگوں کی کہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کمر پر مارتے ہیں, اس طرح یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کی توجہ کو اپنی طرف خصوصی طور پر متوجہ کرنا چاہا صلہ رحمی نے. نمبر تین, کہ کوئی آدمی اضطراب میں ہو, نہایت پریشانی کے اندر ہو, تو وہ مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کی کمر پکڑ لیتا ہے. جیسے کوئی آدمی مجبور ہے یا تکلیف میں ہے اور کوئی آدمی جا رہا ہے تو پکڑ لے, بھائی ذرا میری مدد کرنی. اس طریقے سے صلہ رحمی حالت اضطراب میں باری تعالی کی مدد حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی, اس کو تعبیر کیا گیا حق وئی رحمان کو پکڑنے سے. گویا صلہ رحمی نے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر خصوصی طور پر درخواست کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماہ بول, تجھے کیا کہنا ہے, کیا کہنا تو چاہتی ہے بول. تو صلہ رحمی بولی, ہذا مقام العائز بک من القطیعہ, ध्यान से इसका तर्जुमा देखो, मतलब वाजे हो जाएगा। काटे जाने के खौफ से, मिनल कतिया, काटे जाने के खौफ से आपकी हिफाजत चाहने वाले के खड़े होने की ये जगह है। काटे जाने के खौफ से आपकी हिफाजत के चाहने वाले के खड़े होने का ये मकाम है, जगह है। यानी दुनिया में लोग मुझे कता रहमी न करे, मुझे काट न देवे, रिश्तों को काट न देवे, इसलिए रिश्ते के काटे जाने से हिफाजत चाहने के लिए मैं इस वक्त आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। कौल, अल्लाह ताला ने फरमाया, अला तरदैना, क्या तू राजी नहीं है, अन असील मन वसल की, जो तुझे जोड़े मैं उसको जोड़ू, जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ू, और जो तुझे काटे मैं उसको काट दू। क्या मतलब, जो रिश्तेदारी का हक अदा करे मैं अपनी रहमतों से उसको जोड़ दूंगा, और जो रिश्तेदारी को काट देवे मैं अपनी रहमतों से उसको महरूम कर दूंगा। ये भी एक मानवी चीज है, नाते रिश्ते की अहमियत को बतलाने के लिए ये बात इरशाद फरमाई गई। तो रिश्तेदारी ने कहा, हाँ हाँ मेरे रब, ये मेरे लिए काफी है। क्या काफी है मेरे लिए, कि दुनिया में जो भी रिश्तेदारियों का हक अदा करेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से जोड़ेंगे, और जो रिश्तेदारी का हक अदा नहीं करेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देंगे। कौल फजा की, अल्लाह ने फरमाया कि ये वादा तेरे लिए साबित है, यानी ये नेमत तुझे दे दी गई कि जो भी दुनिया में सिला रहमी करेगा अल्लाह अपनी रहमत से जोड़ेंगे, जो कता रहमी करेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देंगे। जी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वानहुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहीम यानी रिश्तेदारियों को जोड़ना, शुज न तुम मिनर रहमानी, ये रहमान से निकला हुआ है या रहमान की शाख है। क्या मतलब शुज न तुम मिनर रहमान का, पहला मतलब ये है कि रहीम यानी रिश्तेदारी को जोड़ना रहमान की शाख है, रेशा है, रगो रेशा कहते हैं ना वो, रगो रेशा है। कोया उसका एक मतलब ये लिया गया है कि रहमान से रहीम का लफ्ज निकला हुआ है, रहमान से रहीम का लफ्ज निकला हुआ है, यानी दोनों के हुरूफ बराबर बराबर है। देखो रहीम में रा हामीम, रहमान में भी रा हामीम, और अलिफ नून तो जायदा आता है इस तरह अल्फाज के अखीर के अंदर। दूसरा माना उसका समझो कि रिश्तेदारियां ये भी रहमत की एक शाख है, कि जिसके दिल के अंदर रहमत का जज्बा होगा वो रिश्तेदारियों का हक अदा करने के लिए जाएगा। ये मफहूम भी निकल सकता है। तीसरा मफहूम क्या, तेरा जो हक अदा करे मैं अपनी रहमत के साथ उसको जोड़ दूंगा, यानी दुनिया में जो रिश्तेदारी का हक अदा करे मैं उसको अपनी रहमत के साथ जोड़ दूंगा, और जो तेरे हक का लिहाज न करे मैं उसको अपनी रहमत से महरूम कर दूंगा। चौथा मतलब, कराबत और रिश्तेदारी का लिहाज करना ये अल्लाह की रहमत की एक शाख है, अल्लाह की रहमत की एक शाख है। और ये भी کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کے آثار میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت سے نوازتے ہیں وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے گا، اور جو رحمت الہیہ سے محروم رہے گا وہ سب سے کٹا کٹا رہے گا، الگ الگ رہے گا، جدا جدا رہے گا. تو فرمایا کہ رحیم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، نام سے اشتراک میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے، نام میں اشتراک تو اثر آتا ہی ہے. اسی لیے جو لوگ رحم دل ہوتے وہی لوگ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور سخت دل ہوتے ان کو کچھ پڑی نہیں ہے. فقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من وصل کی وصل تو ہو، جو تجھے جوڑے میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، ومن قطع کی قطع تو ہو، اور جو تجھے کاٹ دے وے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ ناتا اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، رشتہ ناتا اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، گویا کہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اللہ کے عرش کے پاس ہے. اب دیکھو مختلف حدیثوں میں رشتے اور ناتے کے اللہ سے تعلق کی تعبیر کے الگ الگ الفاظ آئے. یہاں کیا فرمایا؟ رشتے ناتے اللہ کے عرش سے لٹکے ہوئے ہیں. پیچھے آیا شجنتم من الرحمن، اس سے پہلے آیا فاخذت بحق ویر رحمان، الگ الگ الفاظ کی تعبیر آئی روایتوں کے اندر. کیا مطلب اس کا؟ تو بعض حضرات نے اس کی ترتیب بیان کی ہے کہ بعض رشتے دار بہت قریبی ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ قریبی رشتے دار کے اندر ابا، اما، دادا، نانا، یہ جو ولادت کے تعلق والے رشتے دار جو کہے جاتے ہیں، وہ اصول فرو ایک. دوسری شکل کیا ہوا کرتے رشتے داروں کی؟ بھائی، بہن، اس طریقے سے. تیسرا رشتہ کیا ہوا کرتا ہے؟ تھوڑا دور کا، چچا کے بیٹے بیٹی، چچیرے، پھوپھی کے بیٹے بیٹی، پھوپھیرے، ماموں کے بیٹے بیٹی، ممیرے، خالہ کے بیٹے بیٹی، کھلیرے، یہ سب اس طرح کے بھی رشتے دار ہوا کرتے ہیں. تو یہ چار قسم ہوئی دور کے رشتے داروں کی. تو کہا جس طرح کا رشتہ اس طرح کی مثال. الگ الگ حدیث میں جو الگ الگ تعبیر آئی، قریبی رشتے داروں کے لیے حق وی رحمان، پھر تھوڑے دور کے رشتے داروں کے لیے شجنتن کا لفظ، اور زیادہ دور کے رشتے داروں کے لیے معلقتن کا لفظ. تو یہ الگ الگ تعبیرات جو آئی ہے، یہ قریب، تھوڑے دور اور زیادہ دور، سب رشتے داریوں کے اعتبار سے. تو کہا اللہ تقول، یعنی وہ رشتے داری کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے جو فرمایا وہ لوگوں کو اعلان کر رہی ہے. اللہ نے رشتے داری کے لیے جو بات فرمائی، وہ رشتے داری اللہ کی بات کا اعلان کر رہی ہے. کیا اعلان کر رہی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھ کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے. تو عرش رحمان کا پایا پکڑے ہوئے یہ اعلان کر رہی ہے. چلو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نمبر ایک، قطع رحمی کے خطرناک ہونے کی حدیث میں یہ تعبیر ہے. مومن ہے اس لیے جنت میں تو جائے گا, لیکن جنت میں نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ قطع رحمی کے خطرناک ہونے کو بیان کرنے کی یہ تعبیر ہے, اس کو تشدید اور تحدید کہتے ہیں. نمبر دو, قطع رحمی کو گناہ جاننے کے باوجود کوئی آدمی قطع رحمی کرے تو اس کو جلدی جنت کا داخلہ نہیں ملے گا, گناہ کی سزا بھگت کے ملے گا. نمبر تین, اولین جنتیوں میں وہ شامل نہیں ہوگا. نمبر چار, قطع رحمی کو اگر حلال سمجھتا ہے تب تو پھر وہ کفر کے اندر مبتلا ہے, اور ظاہر ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والا جنت میں جائے گا نہیں. جی.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغسل بالمكافئ ولكن الغسل الذي اذا قطعت رحمه. وصلى رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کامل سیلا رحمی کرنے والا وہ آدمی نہیں ہے جو بدلہ چکاوے. کامل سیلا رحمی کرنے والا وہ آدمی نہیں ہے جو بدلہ چکاوے, یعنی کمال سیلا رحمی یہ نہیں ہے کہ جو بدلہ چکاوے. یعنی کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, آپ نے بھی اچھا سلوک کیا, یہ کوئی کمال نہیں ہے سیلا رحمی کا. کمال سیلا رحمی کیا ہے؟ الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ, کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اس کو جوڑنے کا کام کرے, یہ کامل سیلا رحمی ہے. جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ جوڑو, یہ ہیں کمال سیلا رحمی. اسی لیے بہت سے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو تم سے ناراض رہتے, کٹ کٹ کے رہتے, منہ چڑھا کے رہتے, ان کے ساتھ تم اس نے سلوک کرو, یہ کمال سیلا رحمی ہے. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله انني قرابه اصله فاقطعوني واحسن اليه ويسيئون الي واحلم عنه ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكانما تصف قرما له ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, ایک شخص نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ سیلا رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی ہی کرتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نفٹ قسم کے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بھی وہ قطع رحمی ہی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. بنگار قسم کے ہوتے ہیں اسے. وأحلم عنهم, میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. میں حلم کرتا ہوں وہ جہالت سے پیش آتے ہیں, یعنی برا بھلا ایسا تیسا کہتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے جب پوری بات سنائی کہ میرے رشتہ دار تو ایسے تھرڈ کلاس قسم کے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی معاملہ ہے, بھی نہیں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے تم کہہ رہے ہو, یعنی تمہاری سیلا رحمی ان کی قطع رحمی, تمہارا اس نے سلوک ان کا بد سلوک, تمہارا ان کا ساتھ حلم سے پیش آنا, ان کا تمہارے ساتھ جہالت اور بے رخی سے پیش آنا, تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ, تو تم ان کو گرم راکھ فکاتے ہو. تم ان کو گرم راکھ فکاتے ہو, پھانکنا, پھانکنا جو کہتے ہیں, तो कहते हैं कि तुम गरम राख जबरदस्ती उनको फकवा रहे हो, कोई गरम राख खुशी से थोड़ी फांकता है, लेकिन कहा कि तुम अपने सुलूक के जरिए उनको गर्म राख फकवाते हो, फकाते हो उनको। क्या मतलब गर्म राख फकाने का, समझो उसको। तुम्हारा तर्ज एहसान, तुम्हारा तर्ज हुस्ने सुलूक उनके मुंह में गर्म राख की तरह है। तुम्हारा तर्ज एहसान, तुम्हारा हुस्ने सुलूक उनके मुंह में गर्म राख की तरह है कि वो तुम्हारे एहसान पर शुक्रिया अदा न करे बल्कि तुम्हारे एहसान पर तुमको तंग करे। तुम हुस्ने सुलूक करके गोया के उनको जलील कर रहे हो कि उनके मुंह में तुम राख भर रहे हो। इसलिए कि आदमी हुस्ने सुलूक हुस्ने सुलूक हुस्ने सुलूक, तो गोया कि तुम उसके साथ, वो तो क्या चाहता है कि तुमने उसने सुलूक किया बदसुलूकी की, उसने तुमने उसने सुलूक किया बदसुलूकी की, उसने उसकी चाहत क्या कि ये भी अब मुझसे कट जा रहे हैं, लेकिन तुम कटो नहीं, तुम तो चालू ही रखो अपना उसने सुलूक। तो गोया कि तुमने उसको जलील कर दिया कि तुझे जो करना हो कर, नहीं मैं तो अपना उसने सुलूक जारी रखूंगा। गोया कि उसने तुम्हारे खिलाफ जो प्लानिंग की थी उसमें वो नाकाम हो गया और तुमने हुस्ने सुलूक करके उनको जलील कर डाला। दुनिया क्या कहेगी, कैसा ये नफ्फट है, इसका ये रिश्तेदार उसके साथ इतना अच्छा सुलूक करता है, नहीं ये देखो नहीं कैसा बदमाश किस्म का आदमी है, इस तरह लोग कहते हैं। दूसरा मतलब, ऐसे लोग तुम्हारा दिया हुआ माल खाने में हराम माल का हुक्म रखते हैं जो उनके पेट में आग की तरह है। यानी वो बदसुलूकी करे फिर भी तुम उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, तो जिस तरीके से हराम माल पेट में जाता है, तो कुरान में क्या फरमाया, फी बुतूनिहिम नारा, तो जिस तरीके से हराम माल पेट में जाना आग है, इस तरीके से तुम्हारा उनके साथ हुस्ने सुलूक करते रहना बदसुलूकी के बावजूद, होया कि वो उनके हराम, वो लोगों के एतबार से, उन रिश्तेदारों के एतबार से हराम माल खाने की तरह उनके पेट में एक आग है। तो गोया रिश्तेदारों के इस गुनाह को हदीस में गर्म राख से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबी दी। वला यजालू, और उस पर अल्लाह तुमको क्या नेमत देंगे, अल्लाह की तरफ से उनके शर से तुम्हारी हिफाजत करने वाला एक बराबर तुम्हारे साथ रहेगा जब तक के तुम इस सिफत पर रहोगे। अल्लाह ताला उनके शर से तुम्हारी बराबर हिफाजत करेंगे, अल्लाह उनके शर से तुम्हारी बराबर हिफाजत करेंगे। कब तक, मादुमता अला जालिका, जब तक तुम इस हाल पर हो, यानी कि तुम उनकी बदसुलूकी के बावजूद हुस्ने सुलूक मुसलसल करते रहोगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद करने वाला तुम्हारी उनके शर से बराबर हिफाजत करेगा। हमारे अकाबिर की यहाँ इस तरह के वाकियात बहुत मिलते हैं। हजरत शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती में है कि हजरत जब हर साल कांदला वतन तशरीफ ले जाते थे तो उस वक्त बाज रिश्तेदार, सब रिश्तेदारों को मिलने जाते, तो बाज रिश्तेदार मिलना भी गवारा नहीं करते, बाज मुलाकात भी नहीं करते, बाज मुंह फिरा लेते थे हजरत उनके घर जावे तो भी। तो जो मकामी रिश्तेदार साथ में हुए हो कहते मौली जकरिया आइंदा भी आओगे इनके पास, तो कहाँ आऊंगा, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूंगा। तो ये हमारे अकाबिर के ये चीज बहुत मिलती है, इस तरह के बदसुलूकी करने वाले नाराज रिश्तेदारों के साथ भी हुस्ने सुलूक का मामला करना सवाब कमाने की नीयत से है।